بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطيبي ندوي صاحب، نائب قاضي جماعة المسلمين وأستاذ جامعة إسلامية بٹکل کے دیئے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 269 سورة بقرة آیت نمبر 197. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کے غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم اور مشہور ہیں. یہ شخص نے ان ایام میں حج کو اپنے اوپر لاگو کیا، یعنی حج کا احرام جس نے باندھ دیا، تو اس کے لیے رفث، فسوق اور جدال حج میں کرنا نہیں ہے. یعنی بےہودہ باتیں، رفث کے معنی جمع کے بھی لیے گئے ہیں، یا ایسی باتیں جو ان چیزوں پر ابھارنے والی ہوں مباشرت کی قسم سے، اور فسوق طاعت سے نکل جانا، اور جدال جھگڑا یا جھگڑوں پر آمادہ کرنے والی یا کسی کو غصہ دلانے والی بات کرنا حج میں جائز نہیں. اور جو کچھ تم اچھے اور نیک اعمال کرو گے، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور زیادہ راہ اختیار کرو، حج کے لیے توشہ اپنے ساتھ رکھو. بہترین توشہ تقویٰ ہے، یا بہترین توشہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے. اور اے عقل اور فرد رکھنے والوں، مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو. یہ ابواب البر نیکی کی باتیں چل رہی ہیں، مختلف چیزیں آتی رہیں، اس میں حج سے متعلق آیات چل رہی ہیں. حج اور عمرے کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور اس سلسلے میں کوئی بات پیش آ جائے تو کیا کرنا اور کیا نہ کرنا، یہ باتیں آئیں. وہاں بھی یہ بتا دیا گیا اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا لحاظ رکھنا. یا حج کے ایام، حج کے بارے میں بھی تقویٰ اور تقوی اللہ کہا گیا. روزوں کے متعلق کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ حاصل ہو. تو گویا تمام عبادات کا نچوڑ خلاصہ ہم دیکھیں تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. یہی وہ چیز ہے جو صحیح طور پر انسان کو اللہ کے عوامر پر کاربند اور عمل پیرا کرتی ہے، اور اسی چیز کے نہ ہونے سے آدمی اللہ سے غافل اور اس کے احکام کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے. اب یہاں حج کے ایام کے متعلق بتایا جا رہا ہے. حج کے چند مشہور اور معلوم مہینے ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں؟ اس سلسلے میں جمہور یہ کہتے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 ایام جو حج کے ایام کہلاتے ہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی کا بھی ایک قول، قول قدیم جسے کہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تینوں مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ تین مہینے اشہر حج ہیں، حج کے مہینے ہیں. تو اشہر حج جس میں آدمی احرام باندھتا ہے اور پھر اس کے بعد حج کے اعمال ان مہینوں سے وہ شروع کرتا ہے. اب کوئی شخص حج کے ان مہینوں سے پہلے رمضان ہی میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ لے، آیا اس کا احرام صحیح ہوگا اور اسی احرام پر وہ حج کر لے تو حج ادا ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں بھی ائمہ کرام کے اقوال مختلف ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، امام مالک اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج کے احرام کا موقع تو یہی اشہر حج ہے، یعنی شوال ہی سے احرام باندھا گئے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان ہی میں حج کا احرام باندھے یا اس سے پہلے باندھ لے تو اس احرام پر حج کر لے تو اس کا حج صحیح ہوگا، البتہ اس طرح کرنا مکروہ ہوگا. لیکن حضرت ابن عباس، حضرت جریر، مجاہد اور امام شافعی اور دیگر علماء اور اکابر حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں جو معلوم اور مشہور ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی درجے ہیں. اس لیے کوئی شخص حج کا احرام ان مہینوں سے پہلے رمضان میں یا آگے پیچھے باندھ لے تو اس صورت میں اس احرام پر وہ حج کر نہیں سکتا، اگر وہ حج کر لے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ حج کے لیے میقات میقات زمانی ہے، جیسے ایک میقات مکانی ہے کہ جو شخص آفاق سے دنیا سے حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جو میقات بتا دی گئی ہیں حدیث پاک میں، وہاں سے اس کو حالت احرام میں گزرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حج کے لیے میقات زمانی شوال سے شروع ہوتی ہے، تو شوال کے مہینے ہی میں وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اگر اس سے پہلے احرام باندھ لے تو اس کا حج درست نہیں ہوگا. بہرحال جو شخص ان ایام میں، حج کے ایام میں، اشہر معلومات میں جو معلوم اور مشہور ہیں، حج کا احرام باندھ لے، امن فرد فیہن الحج، یعنی جس نے اپنے اوپر حج کو ان ایام میں فرض قرار دیں، یعنی حج کا احرام باندھ لے، حج کی نیت سے احرام باندھ لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ رفث، وسوق اور جدال حج میں اس کے لیے جائز نہیں، یہ اس کے لیے حرام ہے. رفث کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے معنی میں مار حضرات یہ کہتے ہیں رفث جماع کو کہتے ہیں، یعنی بیوی سے ہم مستری یا جماع جائز نہیں. اور دیگر ابن عباس اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ رفث سے مراد ایسی بات جو عام طور پر میاں بیوی میں مباشرت کی لائن سے، آپسی محبت کی لائن سے ہوتی ہیں، اس کو رفث کہا جاتا ہے. تو ایسے دوائیں یا ایسی باتیں جن کے کرنے سے شہوت بھڑکتی ہو اور جو مضر الجماع یا مضر المباشرہ بنتی ہوں، ایسی چیزیں حج کے احرام ماننے والے کے لیے جائز نہیں، حرام ہیں. ولا فسوق، اور طاعت سے نکل جانا، فسق کے معنی آتے ہیں خارج ہونے کے، نکلنے کے. فوسق کہتے ہیں بعض جانوروں کو جو چکے سے نکل بھاگتے ہیں، جیسے چوہا وغیرہ، اس کے فوسقات میں کہا گیا کہ کیسے نکلتا ہے نہیں معلوم. فسق کے معنی آتے ہیں نکل جانا، لغوی معنی، اس سے مراد اللہ کے حکم سے سرتاری کرنا، حکم عدولی کرنا. تو فسوق کے عام معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اس کی طاعت سے خروج کیا جائے. لیکن بعض حضرات نے فسوق کے معنی احرام کی حالت میں جو محرمات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ چیزیں جو حالت احرام کے علاوہ اس کے لیے جائز تھیں لیکن احرام کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہیں، تو ایسی چیزوں کے کرنے کے متعلق کہا گیا یہ چیزیں اس کے لیے کرنا جائز نہیں، فسوق جائز نہیں. مثلا احرام کی حالت میں بال کٹانا، ناخون کاٹنا، خوشبو کا استعمال وغیرہ، یہ چیزیں اس کے لیے روا اور جائز ہیں. ولا جدال فی الحج، اور حج میں جدال جائز نہیں. جدال کے متعلق عام طور پہ جادل یجادل کے معنی آتے ہیں، ایک دوسرے سے برتر پیکار ہونا، مقاتلہ کرنا اور سامنے والے کو غصہ دلا کر اس سے لڑائی مول لینا، تو حج میں یہ چیز بھی جائز نہیں. اس کے متعلق لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ مکے کے کفار کعبے کا ان کے احترام بہت زیادہ تھا، یعنی کعبے کا تقدس ان کے پاس تھا، لیکن حج وغیرہ اس کا وہ کرتے تھے اپنے اعتبار سے، ننگا اور بنانا ہو کر اس کا طواف کرتے، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن حج کا اور مکے کا ان کے پاس احترام تھا. اب حج میں ان کے بعض حضرات تو وہ تھے عشور حج تو ذوالقعدہ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ ہی مانے جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ ذوالقعدہ ہی میں حج ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ذوالحجہ کو حج نہیں مانتے، زمانے جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی. اور ایک تو ایام کے سلسلے میں ان کے اندر جدال اور اختلاف تھا، کچھ کہتے تھے کہ ذوالقعدہ میں بھی کر لے تھا زیادہ ہوگا، اور کچھ ایک لوگ تو اس بات کے قائل تھے کہ حج ذوالحجہ ہی میں کیا جائے. اسی کے ساتھ کچھ حضرات تو اس کے قائل تھے کہ حج میں عرفات جانا ضروری نہیں بلکہ مینا میں جانا بھی کافی ہے، یعنی مینا جا کر واپس آ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موقف مینا تھا، جاہلیت میں چیزیں ہوتی تھی تو مینا میں مزدلفہ جانے کو کافی سمجھتے تھے، عرفات تو متعلق ہی ہے، قریب ہی ہے، تو مزدلفہ کے قیام کو واجب کرتے تھے، واجب قرار دیتے تھے. اور کچھ تو وہ تھے جو عرفات میں جانا حج کے لیے ضروری سمجھتے تھے، تو اس طرح سے ان کے آپس میں اختلاف تھا، ایام میں بھی اور امکنہ جگہوں کے سلسلے میں بھی اس اختلاف اور آپس کے ان کے جدال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے کہا والا جدال فی الحج، اور قرآن نے صاف بتا دیا اگلی آیات میں بتا رہے ہیں کہ عرفات جانا ضروری ہے، تو عرفات رہے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. مزدلفہ کو واجب قرار دیا اور عرفات کے حقوق کو فرض قرار دیا گیا، اور الحج جو عرفہ کہہ کر بتایا گیا کہ عرفات کا متعینہ وقت میں اگر کسی کے حقوق چھوٹ جائے تو پھر اب اس کا حج نہیں ہوگا. تو ان کے آپس کے اختلاف کو اسلام نے آ کر اور قرآن نے اس کو صاف بتا دیا کہ عرفات کا حقوق ضروری ہے اور حج کا اہم ترین فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدلفہ کے وقوف کو بھی اور وہاں پر رات کے گرمبید کو بھی چھوڑا نہیں بلکہ اس کے وجوب کا حکم دیا. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب اور عرفات کا وقوف فرض، اس کا عرفات کا وقوف چھوٹ جائے تو حج ادا ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو جدال ان کے آپس میں تھا اس کے متعلق کہا گیا حج کے سلسلے میں تمہاری رائے دہی اور تمہارا اختلاف نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ عرفات کا وقوف فرض ہے اور مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، اور ایسے ہی ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں جو ان کا آپسی اختلاف تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور بتایا کہ حج ذوالحجہ ہی میں کیا جائے گا. ذوالقعدہ کے عشور حج شوال کے عشور حج شروع ہو جائیں گے لیکن حج کی ادائیگی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہوگی. ایک تو یہ مطلب ہے جو بتا دیا گیا، اور دوسرا قول یہ ہے لا جدال فی الحج، حج میں لڑائی اور جھگڑا نہیں، کیونکہ حج ایسی جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں، پیسے والے بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، شہری بھی آتے ہیں، دیہاتی بھی آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو وہاں ان سارے لوگوں کے اجتماع میں ممکن ہے کہ کسی کو کسی کی بات پسند نہ آئے، آپس میں کچھ ایک دوسرے سے گھن کا معاملہ ہونے لگے، اس کے نتیجے میں معاملہ بڑھ کر تو میں اور تکرار اور بات جدال تک پہنچ جائے، اور یہ عین ممکن ہے. ایک گھر میں چند اولاد ہوتی ہیں تو ان کے آپس میں میٹھے اور نمکین میں اختلاف ہوتا ہے، یا دوسری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی اور بہنوں میں معمولی چیزوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر جہاں مختلف علاقوں کے بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں سے کالے گورے اور مختلف زبانوں والے، مختلف رنگت والے، مختلف پسان اور عادات والے آتے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ وہاں جدال ہو، اس لیے فسوخ کے بعد جدال کو الگ سے بتا دیا گیا، ورنہ فسوخ میں رفض بھی داخل ہے، جدال بھی داخل ہے. چونکہ یہ چیزیں وہاں ممکن تھیں اس لیے بتا دیا گیا کہ حج میں جدال کسی طرح کا روان نہیں. تو رفض، فسوق اور جدال حج کے ایام میں یہ چیزیں حرام ہیں. یہ چیزیں پھر حج ہی کے لیے حرام نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس کا موقع یہاں زیادہ تھا اور اس کا امکان زیادہ تھا اس لیے اس پر ضرب لگا دی گئی. تو حج میں مرد اور عورت اور ساری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے رفض سے ابتدا کی. رفض شہوانیت، مباشرت یا جماع یا اس طرح کی چیزیں جن سے آپس میں ایک دوسرے سے علائق اور تعلقات پیدا ہوں، اس کی نفی کر دی گئی. اجنبی مرد اور عورتوں کا اختلاط، نظروں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا، اس کا امکان تھا، اس لیے پہلے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ چیز دوسری اور چیزوں کا بھی سبب بن سکتی ہیں. تو رفض یعنی اس طرح کی کوئی بات جس کے ذریعے انسانی شہوتوں کو بھڑکاوا ملے, بڑھاوا ملے اور وہ بڑھ جائے, اس لیے کہا گیا رفس, فلا رفس, رفس کی اجازت نہیں. ولا فسوق, اور نہ فسق, طاعت سے نکلنے کی اجازت ہے, اور نہ حج میں جھگڑا ہو سکتا ہے. تو یہ حکم دیا گیا, اور یہاں پر تعبیر بھی قرآن نے ایسی استعمال کی ہے جو بلاغت جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نفی کر دی, فلا رفس, رفس جائز نہیں, رفس کی منفی نفی کر دی. یہ نہیں کہا فلا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو, فعل استعمال نہیں کیا, نہیں دی, حالانکہ یہاں پر مقصود نہیں ہے ان چیزوں سے روکنا ہے, لیکن نہیں کو نفی پہ تعبیر کر کے بتا دیا کہ ان چیزوں کا امکان وقوع کا ہو سکتا ہے, لہذا تمہارے حج میں یہ چیزیں بالکل یہ نہ ہو, نفی کر دی کہ اس میں رفت جائز نہیں, فسوق جائز نہیں, اور جدال اور جھگڑا جائز نہیں, جن چیزوں کے ہونے سے حج کے احکام میں اور اعمال میں پامالی ہو سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص طور پہ اشارہ کر دیا گیا, اور نفی کے ذریعے اس کو بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں, ان چیزوں سے تمہارا حج ثواب سے خالی ہو سکتا ہے, اور اس میں گناہ کی وجہ سے حج کے جو برکات اور جو فضیلتیں حاصل ہونی ہیں اس سے آدمی محروم ہو سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا من حج فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امه, جو شخص حج اس حال میں کرے کہ حج میں کوئی بےہودہ یا ایسی بات جو اس طرح کی مباشرت کو بھڑکانے والی یا ایسی چیزیں ہوں نہ کرے, اور کوئی گناہ نہ کرے, تو شخص اس طرح سے حج سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, یعنی سارے گناہوں سے دھلا دھلایا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. کل روزے کے آداب میں اس کی ایک سنت بتا دی گئی تھی کہ سحری کھانا سنت ہے. آج سحری سے متعلق سحری کا آخر وقت میں کرنا یہ سنت ہے. یہ دو الگ الگ سنتیں, ایک سحری کھانا اور دوسرا سحری کو آخری وقت میں, یعنی طلوع فجر سے کچھ پہلے. آخری وقت سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ اتنی تاخیر کر دی جائے کہ روزے میں شک اور خطرہ پیدا ہونے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ سکتے. سبحان اللہ.